بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قطف الجناء الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ العلامة ابن حسين العباد البدر حفظه الله. هم مقدمة بات کر رہے ہیں جو شیخ عبد المحسن حفظ اللہ نے بیان کیا ہے، اور جو میرے پاس نسخہ صفحہ نمبر 13 ہے، پتہ نہیں ساتھ ہی دیکھ لیں، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے جملے پر، وقد اوضح ما كان عليه الصحابة في صفات الله عز وجل الشيخ ابو العباس احمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 845 هجرية. یہاں پر پہنچے تھے ہم، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ عبد الرحمن حفظ اللہ فرماتے ہیں اور وضاحت کی ہے جس چیز پر صحابہ تھے اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے. شیخ ابو العباس احمد بن علی المقریزی رحمہ اللہ، یہ وفات سن 445 ہجری میں ہوئی، سے انڈر لائن کریں نام، پورے نام کو 845، معذرت 845 ہجری میں وفات ہوئی، ان سے انڈر لائن کریں، ذرا بتاتا ہوں پھر میں وجہ آپ کو، نام اور وفات نیچے. شیخ ابو العباس احمد بن علی المقریزی وفات سن 845 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے المواعظ والاعتبار بذکر خطط والآثار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356 میں، 356 میں فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یعنی ایک باب باندھا ہے چھوٹا سا، کہ حالت کے ذکر اسلام کے عقیدے کے تعلق سے ملت اسلام کی ابتدا سے لے کر مذہب اشاعرہ کے عام ہونے تک، یہ ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں. ذکر الحال فی عقائد اہل الاسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية. ملة الإسلام کی ابتداء سے لے کے اشعری مذہب کے نشر و اشاعت اور عام ہونے تک، اس وقت اس پیریڈ میں اشعرہ کے مذہب سے پہلے ملة الإسلام کس چیز پر تھی، کیا عقائد تھے. فرماتے ہیں یہ خوب جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے عرب میں سے، اور تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اپنے رب کا وصف بیان کیا ہے سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے خود بیان کیا ہے اپنی کتاب عزیز یعنی قرآن مجید میں، جسے روح الامین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ السلام کے دل میں نازل کیا ہے، اور جو وحی آپ السلام کے رب نے نازل کی ہے. عرب میں سے کسی نے بھی سوال نہیں کیا، غور سے سنیں، عرب میں سے کسی نے بھی سوال نہیں کیا، چاہے وہ شہروں میں رہنے والے ہوں یا گاؤں میں رہنے والے ہوں، یعنی اسماء و صفات کے باب میں عرب جن پر جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالی نے خود بیان کیا اپنے لیے قرآن مجید میں، جب عرب کو یہ پیغام پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے صفات کے تعلق سے قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، تو یہ عرب چاہے شہروں میں رہنے والے ہوں یا دیہاتوں میں رہنے والے ہوں، معنی کے تعلق سے کسی نے سوال نہیں کیا کہ معنی کیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، عرب میں سے کسی نے سوال نہیں کیا الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مالک یوم الدین، مالک کا کیا معنی ہے، رب العالمین کا کیا معنی ہے، رب کسے کہتے ہیں، جانتے کیوں، معنی جانتے تھے، اس لیے اب سوال کس چیز کا کرتے ہیں جو آپ نہیں جانتے. یعنی کبھی ایسا ہو کہ آپ جانتے بھی پھر سوال بھی کرتے معنی کیا ہے، میں آپ کو اردو میں بات کر رہا ہوں، جو لفظ آپ کو سمجھ نہیں آتا پوچھتے بھی آپ نے کیا کہا ہے، لیکن جو آپ سمجھ رہے ہو بار پوچھتے ہیں بار بار، تحصیل حاصل ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے تھے صفات کے معنی کے تعلق سے، جیسا کہ وہ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امر ہے اور نہیں ہے. اور جیسا کہ قیامت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، دوزخ کے تعلق سے سوال کرتے تھے. اور اگر ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے کسی نے اگر کوئی سوال کیا ہوتا تو ہمیں ضرور پہنچا ہوتا احادیث کے ذریعے، جو حدیث ہمیں پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں جو پہنچی ہیں احکام الحلال والحرام میں، ترغیب و ترہیب میں، اور قیامت اور ملاحم اور فتنوں کے تعلق سے، اور اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابوں میں جو درج ہو چکی ہیں ان کے معاجم میں، مسانید میں، جوامع میں، مجامع، مسانید اور جوامع، یہ مختلف تصانیف ہیں احادیث کے تعلق سے جو موجود ہیں الحمدللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر غور کیا ہے حدیث کی کتابوں میں، اور جو آثار سلفیہ ہیں، جو سلف کے اقوال اس میں موجود ہیں، تو وہ خوب جان لے گا کہ نہ ہی کسی صحیح نہ ضعیف طریقے سے صحابہ میں سے کسی سے بھی، جبکہ صحابہ کے مختلف طبقات تھے، یعنی کوئی سینئر تھے، کوئی جونیئر تھے، کوئی اولین صحابہ میں سے تو کوئی بعد میں اسلام لے کے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے صحابہ، مختلف طبقات ان کے تھے، وہ کثرت عددہم، اور تعداد بہت زیادہ تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی حجۃ الوداع میں کتنے تھے صحابی؟ ایک لاکھ، ایک لاکھ صحابی تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو تعداد بھی زیادہ تھی. ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، لا من طریق صحیح ولا سقیم، غور کریں ذرا، نہ صحیح سند سے نہ ضعیف سند سے کوئی ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے کسی نے معنی کا سوال کیا ہو، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یعنی صحیح حدیث میں ثابت ہے، بلکہ سب کے سب نے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیا اور صفات کے تعلق سے کلام کرنے سے خاموش اختیار کر دی. اور کسی نے یہ فرق بیان نہیں کیا کہ صفات ذات ہے یا صفات فعل ہے، یہ تفصیل. جو صفات اللہ تعالیٰ کی ازلی صفات ہے، جیسا کہ علم ہے، قدرت ہے، زندگی ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، جلال والاکرام ہے، الجود ہے، انعام ہے، العز ہے، العظمہ ہے، اور ایک ہی جملے میں ایک ساتھ بیان کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ ان سے راضی ہو انہوں نے ثابت کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ مطلقاً اپنے نفس کریمہ کے لیے بیان کیا ہے، جیسے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس طریقے سے جو باقی صفات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معنی فی مماثلت المخلوقین جب بیان کرتے ہیں تو مثلیت مخلوقین، مثلیت کی بھی نفی کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اللہ ان سے راضی ہو ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بلا تشبیہ، تشبیہ کے بغیر، یعنی ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات تشبیہ کے بغیر، منزل من غیر تعطیل، اور تنزیہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کرنے کے. تنزیہ کہتے ہیں پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کو پاک کیا ہے، تعطیل نہیں کی ہے، یعنی انکار نہیں کیا اسماء و صفات کا. تو اثبات بغیر تشبیہ و تنزیہ بغیر تعطیل، اسے سمجھیں ذرا، انڈر لائن کر تو میں سمجھاتا ہوں. ابھی رسول جماعت صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک اور تا قیامت کے یہی منہج ہے اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، کہ ثابت کرتے ہیں ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید اسے حدیث میں ثابت ہے بغیر تشبیہ کے، اور اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی، صحابہ میں سے کسی نے بھی ان صفات کے تعلق سے تاویل سے کام نہیں لیا، کوئی تاویل نہیں کی ہے، اور ان تمام کا اجماع ہے کہ ان صفات کو جیسے بیان ہوئی ہیں ویسے بیان کرنی ہے، اجراء الصفات كما وردت، جیسے کہ اللہ نے بیان کی ہے اور آپ نے بیان کی ہے، اور ان کے پاس دلیل کے لیے اللہ کی وحدانیت کی دلیل کے لیے، اور وحدانیت میں تمام توحید ربوبیت الوہیت اسماء صفات سب شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سوا کچھ اور چیز وہ نہیں جانتے تھے، نہ تو کچھ جو طرق کلامی ہے وہ جانتے تھے، نہ فلسفی مسائل جانتے تھے. تو صحابہ کرام کا زمانہ گزرا اسی بنیاد پر، اور ان کے زمانے میں القول بالقدر، تقدیر کا انکار کا ظہور ہوا، اور یہ کہا گیا کہ ہر چیز جو ہے بغیر تقدیر کے ہے، خود وجود میں آئی ہے، اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے. وان الامر انفت، کہ اللہ تعالی نے تقدیر مخلوقات کی تقدیر نہیں لکھی ہے. یہ چند باتیں ہیں جو امام مقریزی رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. میں چند جملے میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں، کوئی ساتھی دیر سے آئے ہیں تو پتہ چل جائے. شیخ صاحب ایک بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر مذہب الاشاعرہ کے نشر اشاعت تک، دور اول میں بہترین تین زمانوں میں اصل عقیدہ کیا تھا مسلمانوں کا، بعد میں کیسے تبدیل ہوا ہے، کہ جو اشعری ہیں یہ سب سے آخر میں آئے ہیں، بلکہ جو ماتریدین کے بعد میں آئے ہیں، کیوں تسلسل یہ ہے البدایت کا، یاد رکھے ہمیشہ، پہلے جہمیہ ہیں، پھر معتزلہ ہیں، پھر کلابیہ ہیں، پھر اشعریہ ہیں، پھر ماتریدیہ ہیں. اسماء صفات کے تعلق جو ہم کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اہل القبلہ، ان کو اہل قبلہ کہتے ہیں، یعنی یہ تمام لوگ ایک قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، انہیں اہل قبلہ کہتے ہیں. اہل اسلام کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان میں سے بعض مسلمان فرقے ہیں اور بعض کافر فرقے ہیں. جہمیہ کے کفر پہ اجماع ہے، جہمیہ کافر اجماع ہے، اس لیے یہ کہنا کہ مسلمانوں کے فرقے ہیں تو غلط بات ہے. اسے اہل قبلہ تو ہیں، جہمیہ بھی جب نماز پڑھتے ہیں ان کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے، تو اہل قبلہ کہتے ہیں. فرق جہاں سمجھ لیا، اہل اسلام اور اہل قبلہ میں کیا فرق ہے؟ اہل اسلام صرف مسلمان ہیں جن کا رخ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں. اہل قبلہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اسلام کی طرف ضرور ہے، نماز بھی وہ پڑھتے ہیں اور اپنے رخ بھی کعبے کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان میں بعض ایسے گروہ ہیں جو دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، جیسا کہ جہمیہ. معتزلہ کے تکفیر میں اختلاف ہے، کلابیہ اشعری ماتریدی کی تکفیر نہیں ہے، اہل بدعت میں سے ہیں، کافر نہیں ہے. اب واپس آتے ہیں. تو شیخ تقی الدین ابو العباس المقریزی رحمہ اللہ جو ہیں، سن 845 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یہ بیان کر رہے ہیں، ایک بڑا خوبصورت قاعدہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر اشاعرہ کے دور تک جو اصل جو اہل اسلام کا جو عقیدہ تھا وہ کس بنیاد پہ تھا، خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں، توحید اسماء و صفات. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا عرب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کون سی تھی؟ عربی زبان، سب جانتے ہیں قرآن مجید عربی زبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عربی زبان میں. تو جن لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یہ جو عرب تھے، جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جن آیات میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، ان میں سے ان عرب میں سے کسی نے بھی معنی کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ جس نے بھی معنی کے تعلق سے غلطی کی ہے بعد میں، اس نے ان تمام صحابہ کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اہل بدعت نے معنی کا انکار کیا ہے، لفظ کا بھی انکار ہی کرنا پڑا الغرض. تو معنی کے تعلق سے کس نے سوال نہیں کیا، جبکہ عرب کے مختلف لوگ تھے، کوئی شہروں میں رہتے تھے، کوئی دیہاتوں میں رہتے تھے، کسی نے سوال نہیں کیا. اور کوئی ثابت بھی نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب میں کہ ان میں سے کسی سے کوئی اثر، کوئی روایت ثابت ہو جس میں کسی نے بھی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو ہے کہ اللہ رحمٰن الرحیم ہے، معنی تو ہم نہیں جانتے کیا ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، کسی نے کوئی سوال نہیں کہ معنی کیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں، مختلف طبقات تھے، کوئی اولین میں ہے، کوئی بعد میں آئے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. اور یہ اس لیے تھا کیونکہ صحابہ نے اور ان کے متبعین احسان نے اس قاعدے پہ عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا ایمان جو ہے، ان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید میں صحیح حدیث بھی شامل ہے، قرآن و سنت، یہ بنیاد ہے. اور جو اہل الکلام کے جو طرق الکلام ہے یا فلسفہ کا جو علم ہے یا مسائل ہیں، کسی نے بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، نہ کوئی بات کی ہے. یعنی ان کے منہج میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، ان کے نہ تو کسی قول میں آپ کو نظر آئے گا، نہ کسی تفصیل میں نظر آئے گا، نہ اجمالا نہ تفصیلا، کچھ بھی نہیں. بدعت الکلام اور فلسفی باتیں بعد میں آئی ہیں. ہاں، اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تقدیر کا انکار شروع ہوا تھا، جس کی مذمت تمام صحابہ نے کی، جن کو پتہ تھا، جن کو علم ہوا ہے، سب نے منع کیا، انکار کیا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ ان چند جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ جو کچھ امام مقریزی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ وہی کچھ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے مختلف فرقوں کے ظاہر ہونے سے پہلے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عرباد بن سیارہ کے حدیث میں، جن کا ذکر بھی قریب گزرے حدیث کا، بیان فرمائے تھے، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بس یقیناً تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا تو عن قریب بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا. تو حل کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے سنت کو لازم پکڑ لینا، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدین یا المہدین الراشدین، اور جو خلفاء مہدین راشدین ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا. تمسکوا بها، مضبوطی سے تھام لو. کیسے تھامنا ہے؟ وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو. وإیاکم محدثات الامور، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، اور یہ معقول میں سے نہیں ہے کہ یہ کہا جائے جو مذاہب ہیں، مختلف فرقے جو نکلے ہیں عقیدے میں، جو صحابہ کرام کے آخری زمانے میں اور بعد میں نکلے، جیسے قدریہ ہیں، مرجیہ ہیں، اشاعرہ ہیں وغیرہ ہیں، یہ معقول نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے تعلق یہ کہا جائے کہ وہی حق اور ثواب ہے، بلکہ حق جس میں کوئی شک نہیں ہے وہی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اور اگر ان مذاہب میں سے، یعنی جو بعد میں آئے ہیں، کوئی چیز حق ہوتی تو لازمی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ سبقت لے جاتے اس حق کی طرف. یہ بالکل ممکن نہیں ہے، معقول نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ صحابہ کرام سے دور کیا جائے یا چھپایا جائے اور اسے رکھ دیا جائے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد میں آئیں گے. جیسے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، جامع بیان علم و فضل ابن عبد البر کی یہ تصنیف ہے، جلد نمبر 197 میں فرماتے ہیں، لم يدخر لكم شيء خبئ من القوم لفضل عندكم، بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں جو بعد میں آنے والے لوگ، ایک صحابہ ہے سمجھے تھے، ایک صحابہ کا زمانہ ہے اور بعد میں آنے والے جو ہیں، جو مختلف فرقے جو بنے ہیں، ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، لم یدخر، تمہارے لیے نہیں کوئی چیز چھوڑی گئی، چھپائی گئی، لکم شیء، ان کوئی بھی چیز، تمہارے کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی، خبیہ، جو چھپا دی گئی، من القومی، صحابہ کرام سے، لفضل عندکم، تاکہ تمہاری فضیلت کے لیے، یعنی تم ان سے افضل نہیں ہو، کہ تمہارے لیے کوئی ایسی چیز خاص رکھ دی گئی ہو جو ان سے چھپائی گئی صحابہ کرام سے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سب سے افضل ہیں, ان کا زمانہ سب سے افضل ہے دین کے تعلق سے, خصوصی طور پر عقیدہ کے تعلق سے, خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اسماء و صفات کے تعلق سے. کوئی بھی ایسی چیز صحابہ سے نہیں چھپائی گئی جو بعد میں آنے لوگوں نے پا لی ہے اور اپنا عقیدہ بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی چیز یا حق وہ ہے جس پر اشاعرہ, ماتوریدیہ یا کلابیہ یا معتزلہ یا جمعیہ ہوتے تو صحابہ کرام سب قتل کے جاتے, کیونکہ ناممکن ہے کہ جو افضل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس خیر سے محروم کر دے جس کو ان لوگوں نے پایا ہے. بات واضح ہے؟ اس لیے یہ بات ہی کافی ان کے نہ حق ہونے میں. ایک تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے, نئی چیزیں ایجاد کی دی ہیں اور نئی چیزیں ایجاد کر کے اللہ تعالیٰ سو صفات کا انہوں نے انکار کے مختلف طریقے سے. اگر یہ انکار کرنا حق ہوتا تو صحابہ پہلے سب قتل کے جاتے. اگر معنی جیسے کہ یہ تفصیل پوچھتے ہیں یا معنی کا انکار کر دیتے ہیں یا تفویض کرتے ہیں یا تعویل کے نام پہ تحریف کر دیتے ہیں تو صحابہ سب قتل کے جاتے. تو صحابہ نے کام یہ کیوں نہیں کیا ہے؟ اس لیے اس میں کوئی خیر نہیں. خیر کہاں پہ ہے؟ جس پر صحابت ہے. بات واضح ہو گئی؟ پھر آگے فرماتے ہیں, اور حفظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے تعلق سے یہ بات بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے پیارے پیغمبر, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ تبلیغ کریں جو کچھ آپ پر نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے. کلام النفی سے بڑی پیاری بات ابو مفر السمعانی رحمہ اللہ کے تعلق سے, جلد نمبر 13 فتح الباری, جلد نمبر 13 صفحہ 507 میں فرماتے ہیں, اور دلیل پکڑی ابو مفر بن السمعانی رحمہ اللہ نے اس باب کی آیات پر اور جو احادیث ہیں دلیل لی ہے. على فساد طریقۃ المتکلمین, متکلمین کے طریقے کے فساد یا فاسد ہونے پر, باطل ہونے پر دلیل پکڑی ہے ابو مظفر السمعانی نے ان آیات سے جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے. فی تقسیم الاشیاء الى جسم وجوہر وعرض, کہ چیزوں کی تقسیم کرتے ہیں, جتنے چیزیں موجود ہیں ان کا جسم ہے, جوہر اور عرض, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہ کہا کہ جسم سے مراد وہ ہے جو متفرق چیزوں سے بنتا ہے, مختلف حصوں سے جو چیز بنتی ہے وہ جسم ہے, اسے جسم کہتے ہیں. والجوہر ما حمل الارض, اور جوہر وہ ہے جو جس چیز سے ارض کو قائم کرتی ہے, اور ارض وہ چیز ہے جو خود قائم نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں پہلیاں ہیں, یہ سب سمجھ آئی کوئی بات؟ کوئی بات سمجھنے والی ہے ہی نہیں, کیونکہ اس بات کو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کیوں کہتے اہل الکلام, اہل الفلسفہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ موبائل ہے میرا, یہ جسم میں موبائل کا موجود ہے, یہ کس چیز مختلف پارٹ سے بنا ہے, مختلف حصوں سے بنا ہے, اس میں کوئی شیشے کی چیز ہے, کوئی پلاسٹک کی چیز ہے, کوئی اور چیز ہے, اس میں کوئی تانبا ہے, کوئی مختلف چیزیں, کوئی بیٹری وغیرہ ہے. ان تمام حصوں سے جب جمع ہو جاتے ہیں ایک چیز میں تو اسے جسم کہا جاتا ہے. جتنے جسم موجود ہیں دنیا میں ان تین چیزوں پہ قائم ہوتے ہیں. جسم ہوتا ہے, یہ چیز موجودات ہیں, جسم ہوتا ہے, عرض ہوتا ہے, جوہر ہوتا ہے. اب جسم حصوں سے بنتا ہے, عرض وہ جو خود قائم نہیں ہو سکتی, جوہر وہ جو عرض کو قائم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر فرماتے ہیں, وجعل الروح من الاعراض, جو روح ہے وہ عرض میں سے ہے, اور جو اخبار ہیں یعنی احادیث ہیں روح کی خلق کے تعلق سے جسم سے پہلے, اور عقل خلق سے پہلے, ان تمام کا رد کر دیا ہے, اور صرف اپنے عقل کی بنیاد پر یا جو وہ سمجھتے ہیں اس کی طرف وہ چلے گئے ہیں, اور پھر اسے نصوص کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو ان کے عقل اور جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لیتے ہیں, اگر مخالف ہو تو اسے رد کر دیتے ہیں. پھر اس تعلق سے آیات کو بیان کیا ہے اور ان کے جو نظائر ہیں ان کی مل سے جلتی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہے تبلیغ کے لیے, اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا تبلیغ کا، بلکہ توحید کا حکم دیا تبلیغ کا، اور یہ اصل ہے جو کچھ اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا، توحید ہے اور یہ اصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے دین میں سے، نہ اصول میں، ٹھیک ہے نا، اور قواعد جو شریعت کے ہیں، الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاغ کی اس کی تبلیغ کی ہے، اصول کی بھی، یعنی عقائد کی بھی، اور تمام دین کی بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور پیغام کو پہنچا دیا ہے. اور نہیں دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے لیے جو کچھ ان لوگوں نے پکڑا ہے جوہر اور عرض کے تعلق سے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، ایک حرف بھی یا اس کے علاوہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے جو نیا ہے، بدعتی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم. اس راستے کو لازم پکڑنے سے یہ لازم بات آتی ہے کہ سلف پر طعن اور قدح ہے، اور ان کی طرف یہ بات لازم منسوب کی جاتی ہے کہ وہ کم سمجھتے تھے اور ان کا راستہ بھی مشتبہ تھا، واضح نہیں تھا. تو شیخ صاحب فرماتے، امام صاحب فرماتے، بوفر سمعین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ان کے کلام سے متاثر ہونا یا مشتغل ہونا اور ان کی باتوں کو لینے سے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں. فإن سریعة التهافت كثيرة التناقض، بہت جلد ختم ہونے والی ہیں اور بہت ہی زیادہ ان میں تناقض اور کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے، اور آپ کوئی بھی ان سے کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے، کسی بھی ان میں سے جو جتنے فرقے بھی ہیں، الا یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے پاس بھی کلام ہے جو ان کے برابر کا ہے یا اس جیسا ہے. اور ہر بندے کا جو ہے نا اپنا مقابل ہوتا ہے اس کی بات کے، اور ایک بات اور بعض باتوں کی جو ہے نا تعارض بعض سے ہوتے ٹکرا جاتے ہیں، اور یہ کافی ہے کہ ان کے اس طریقے سے، اور یہ کافی ان کے طریقے کو قبیح ہونے کے لیے کہ اگر ہم وہی جاری کر دیں جو یہ کہتے ہیں، اور لوگوں کو وہی کہہ دیں جو یہ چاہتے ہیں، اور لوگوں پر لازم کر دیں، تو پھر تمام عوام کی تکفیر لازم آ جاتی ہے، کافر ہو جائیں گے. کیونکہ جو عوام الناس ہیں صرف اتباع مجرد جانتے ہیں، یعنی یہ تفصیل عرض ہے، جسم ہے، جوہر ہے، پتہ نہیں کہ کہاں لوگ عوام الناس جانتے ہیں، نہیں ثابت کرو گے تو پھر تمہارا عقیدہ غلط ہے، تم کافر ہو جاؤ گے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اقرار کیا ہے اسے کیا مشبہ کہتے ہیں، کافر کہتے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات کو اگر مان لیا جائے تو پھر مسلمان کون مسلمان بچے گا، عوام الناس سب کافر ہو جائیں گے اس طریقے سے. کیونکہ اگر یہی چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہی چیزیں جو یہ کہتے ہیں عوام الناس کے سامنے رکھ دیں تو ان کی اکثریت سمجھے گی نہیں، بجائے کہ ان میں سے کوئی صاحب نظر یا سمجھدار ہو ان کے سامنے رکھ دی جائے. تو ان کی جو توحید کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام الناس کا، کہ وہ لازم پکڑتے ہیں جس پر اپنے اماموں کو دیکھا ہے عقیدے میں، اور اس مضبوطی سے دانتوں سے چبا کر تھام لیتے ہیں، اور اس پر جو عبادات ہیں اور جو اعمال ہیں ان کو لازم پکڑتے ہیں، اور ان پر یعنی مواظبہ کرتے ہیں اور ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، اور جو اذکار ہیں اذکار بھی کرتے رہتے ہیں، بقلوب سلیمت عن شبہ و شکوک، پاک دل سے جو جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس سے تھوڑے بھی ہلتے نہیں ہیں، اگرچہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. تو ان کے لیے یعنی خوشخبری ہے اور مبارک باد ہے اس یقین کے لیے جو انہوں نے حاصل کیا ہے، اور ان کے لیے خیر ہے اسی سلامتی کے راستے پر، کیونکہ گامزن ہیں. اگر ان کی تکفیر کر دی جائے، جو سواد اعظم ہے، جو جمہور الامہ ہے، تو یہ صرف یعنی اسلام کے بساط جو ہے اس کو بند کرنے کے مترادف ہے، اور دین کی جو دین اسلام کی جو منارت ہے اس کو منہدم کرنے کے برابر ہے. واللہ المستعان. پھر شیخ صفوان شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ یہ جو بات ابو ظفر السمعانی نے کی ہے کہ خلق العقل کے تعلق سے، اس میں یہ بات نظر ثانی کی مستحق ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے منار المنیر صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم ایک چیز کی تنبیہ کرتے ہیں کہ جو امور کلیہ ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حدیث ہے وہ موضوع ہے، صفحہ 66 میں فرماتے ہیں، اور ان میں سے وہ احادیث جن کے تعلق عقل سے ہے یہ تمام جھوٹی احادیث ہیں. امام بالفتح الازدی جو ہیں یہ فرماتا ہے کہ عقل کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، اور ابو جعفر العقیل ابو حاتم بن حبان وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں واللہ اعلم. اچھا، یہ بات جو ابھی شیخ صاحب نے بیان کی ہے اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے مظفر السمعانی کے تعلق سے، اہل فلسفہ اہل الکلام جو ہیں جہمیہ سے لے کے اشاعرہ تک ماتردیہ تک، ان کو اہل الکلام کہا جاتا ہے، اور یہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم اصول اور عقائد میں اہل الکلام کے مذہب کی اتباع کرتے ہیں، ائمہ کلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اہل الکلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اہل الکلام کلام سے لفظ ہے بہت کثرت سے نئی باتیں کرنے والے. اہل الفلسفہ فلسفی باتیں، عقل منطق کی بنیاد پر بات کرنے کو فلسفہ کہتے ہیں، یعنی ہر چیز وجود کے لیے کوئی سبب ہے، سبب کے لیے اور سبب، اس کے لیے اور چیز ہے، اس طریقے سے وہ چیزوں کو مانتے ہیں. تو جب بات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی آئی، انہوں نے یہ کہا کہ تشبیہ تشبیہ لازم آتی، اور انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا. مختلف ان کے گروہ ہیں، جہمیہ نے تمام کا انکار کر دیا اسماء و صفات کا، معتزل نے اللہ کے ناموں کو تو مان لیا ہے لیکن صفات کا انکار کیا، اور ناموں کو ماننا بھی اسماء کو ماننا بھی غلط ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں علیم بغیر علم کے ہے، ٹھیک ہے نا، کریم بغیر کرم کے، رحمان رحیم بغیر رحمت کے ہے، ناممکن ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں، کچھ صاحب کہتا ہے زندہ ہے بغیر زندگی کے، کچھ کیا جانتے ہیں آپ زندہ بغیر زندگی کے؟ یا تو زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ زندہ بغیر زندگی کے کوئی چیز ہے؟ یہ تناقض ہے. یہ معتزلہ نے کتابوں میں بھی سارے عام کا سینہ تان کے کہا ہے، ہماری یہ عقیدہ ہے. اب علیم اسم ہے، علم صفت ہے، علیم سے علم کو نکال دیں، کہتے ہم ناموں کو تو مان لیتے، علیم مان لیا ہم نے، لیکن صفت کا انکار کر دیں، کیونکہ مخلوقات میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے علم کی، مخلوقات میں بھی علماء موجود ہیں. اب مخلوق بھی عالم ہے، رب بھی عالم ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، علم کی نفی کرتے ہیں، علیم کو ہم مان لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے. فلسفہ کوئی تک بنتا ہے؟ پھر ان کے بعد کھلا بھی آئے، انہیں کبھی غلط تم کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی مانتے ہیں، اللہ کے صفات بھی مانتے ہیں، لیکن صفات صرف ساتھ مانیں گے ہم، کیونکہ عقل نے بھی، عقل کا تقاضا ہے، عقل بھی مانتا ہے پھر دلیل بھی ہے، تو ہم صرف ساتھ مانیں گے. پھر ماتریدیہ اشاعرہ، انہیں بھی سات صفات کو لیا ہے، ماتریدیہ انہوں نے سات نہیں، ایک اور بھی زیادہ ہے، صفت التکوین آٹھ ہو گئی ہیں. الغرض آگے بتاؤں گا تفصیل میں انشاءاللہ. تو یہ مختلف گروہ ہیں، ان کے اختلاف کیوں ہوا ہے اور سلف کا اجماع کیوں ہوا ہے؟ سلف میں سے کسی نے کہا علیم بغیر علم کے؟ کسی نے کہا علیم ہے مان لیا ہے، کریم ہے مان لیا ہے، رحمان رحیم ہے مان لیا ہے بغیر سوال کے، معنی کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس سے تشبیہ لازم آتی ہے اس لیے معنی پوچھیں گے اور معنی کی نفی کر دیں گے، یہ معنی کی تفویض، ہم جانتے ہیں معنی کیا ہے، اگر معنی کو مانتے تو اس میں تشبیہ لازم آتی ہے اور تشبیہ میں کفر لازم آتا ہے. سبحان اللہ، صحابہ نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. کیا صحابہ کافر؟ نعوذ باللہ، سارے چاروں امام کافر، تمام محدثین کافر، بچا کون ہے امت میں؟ جس نے نفی نہیں کی ہے یا تفویض نہیں کی ہے یا تحریف نہیں کی ہے یا تعویل نہیں کی ہے، وہ سب بدعتی ہیں، کافر ہیں نعوذ باللہ. اسی فلسفے کی بنیاد پر نئی چیزیں لے کے آئے ہیں تاکہ عوام الناس کو ذرا کوئی ثابت تو کرے، سمجھائے تو صحیح کہ ہمارا مذہب کیوں ٹھیک ہے، اہل سنت مذہب کیوں غلط ہے. وجودات میں جب دیکھتے ہیں، ہر چیز کی وجود کے لیے جسم ہے، پھر اس جسم اٹھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے وجود کے لیے. مخلوقات ہیں, زندہ مخلوقات جو ہیں, جسم ہے, اب جانور ہے, گائے ہے, بھینس ہے, جسم ہے, جسم میں پھر روح بھی ہے. جسم کے لیے روح کا ہونا لازمی تاکہ زندہ رہے, وہ حرکت بھی کرتی ہے. اب یہ چیزیں کیوں لے کے آئے, صرف ایک ہی مقصد ہے. جسم کے لفظ نہ قرآن نہ سنت کہیں پہ نہیں ہے. اب وہ کہیں گے جسم کو ہم نفی کر دیتے ہیں, وہ پھر ہم سنت پر یہ لازم کریں گے کہ اگر تم جسم کو مانتے ہو تو پھر جسم تو مخلوق ہے تو کفر ہے. تو اس لیے چیزیں لے کے آئے ہیں. شیخ صاحب نے اسی پر بات کی ہے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ صحابہ میں سے کسی نے بھی ایک حرف بھی ثابت نہیں ان الفاظ سے جو یہ اہل کلام اور فلسفہ لے کے آئے ہیں. اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو قرآن میں کہیں پہ ذکر ہے؟ نہیں ہے. کسی حدیث میں ہے؟ نہیں ہے. کسی صحابی کے قول میں ہے؟ نہیں ہے. تابعین اتباع التابعین کے قول میں نہیں ہے. چار اماموں میں سے کسی کا قول نہیں ہے. محدثین میں سے کسی کا قول نہیں ہے. تو یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ انہیں بدعت نے ایجاد کیا ہے. یہ بدعت لوگوں کی ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں. اور اگر آپ یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں جو صحابہ اور سلف کے پاس نہیں تھیں, تو پھر اسے لازم آتا کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا راستہ غلط تھا, صحابہ کا, جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھ, راستے دو ہیں, یا تو صحابہ کا راستہ حق ہے یا تمہارا راستہ حق ہے. یقیناً صحابہ کا راستہ حق ہے. براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان میں سے کسی سے بھی ایک حرف ثابت نہیں ہے جو تم کہتے ہو. ورنہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا راستہ صحیح ہے, تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ صحابہ کا راستہ غلط تھا, طعن ہے صحابہ کے راستے پر. اور اس یہ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ صحابہ, سلف اور تمام عوام الناس جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ اسی راستے پر ہے, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے اور تمہاری قول کے مطابق تشبیہ لازم آتی ہے صفت کو ثابت کرنے کے لیے, پھر تو سارے کافر ہو گئے نا. کیونکہ تمہارے نزدیک جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت, خصوصی طور پر صفات جو ہے ثابت کیا ہے اور اپنا ایمان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال جسے ہم کہتے ہیں, ان پر اس کا یقین ایمان ہے, تو تشبیہ کیونکہ لازم آتی ہے تو کافر ہے سارے, کیونکہ بات سے لازم آتا ہے. یعنی اکثر عوام جو ہے وہ پھر کافر ہو گئی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو عقیدہ عوام الناس کا انہوں نے اپنے اماموں سے لیا ہے, اور امام کیونکہ سلف کے پیروی کرنے والے ہیں. چار اماموں کو دیکھ لیں آپ, چار اماموں کا ایک ہی عقیدہ ہے اجمالاً. تفصیل میں کہیں بھی کچھ کسی سے غلطی ہوئی, جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایمان کی تعریف میں غلطی ہوئی, مرجئۃ الفقہا کہتے ہیں, باقی تمام چیزوں میں ٹھیک عقیدہ ہے ان کا. امام مالک کے عقیدہ کو دیکھ لیں, امام شافعی, احمد بن حنبل اور دیگر جو فقہا اور محدثین ہیں سب کا اجماع ہے. امام بخاری نے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں مشرق کا نام لیا, مغرب کا نام لیا, پورے جو بھی زمین پر مسلمان ملک تھے تمام علاقوں میں جا کر حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ان سے عقیدے کے مسائل بھی لیے ہیں. پھر اپنا عقیدہ بیان فرماتے, کہتے ہیں ان تمام سے میں نے کوئی اختلاف نہیں دیکھا, سب کا یہی عقیدہ تھا. تو عوام الناس کا عقیدہ جو اپنے اماموں سے انہوں نے لیا ہے وہی جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ عقیدہ کا علم حاصل کیا ہے, ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اسی پر وہ قائم تھے. سیدھی سادھی زندگی ہے, عقیدہ درست ہے, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, اذکار میں, یہ کوئی زندگی گزر رہی ہے. بیچ میں یہ لوگ آتے ہیں جو کہ ابن القیم کہتے ہیں ڈکیت ہے, یہ ڈکیتی کرنے والے جو لوگوں کے ایمان کی ڈکیتی کرتے ہیں, سنت کی ڈکیتی کرتے ہیں, یہ نئی چیزیں لے کے آئی ہیں, بدعتی الفاظ لے کے آئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, بیوقوف بنانے کے لیے. سبحان اللہ. اس میں جو امام مقریزی نے دو باتیں کی ہے کہ عقل کے تعلق سے, کہ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے عقل کے تعلق سے. شیخ عبد الرشید حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ نظر ثانی کے مستحق ہے, ان سے یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے کہ عقل کے تعلق سے جتنی احادیث سب ضعیف ہیں, کہ پہلے عقل تھی, اللہ نے عقل کو پہلے پیدا کیا ہے, اس کی جتنی بھی احادیث ہیں تمام ضعیف احادیث ہیں. کیونکہ یہ لوگ عقل کی پیروی کرتے ہیں نا, معتزلہ اور یہ جہمیہ وغیرہ, یہ عقل کی تعلیح کرتے بلکہ, اور عقل کو آگے کرتے قرآن سنت کے, تو یہ تمام ان کو غلط فہمی ہے. جتنی بھی احادیث ہیں ان کے بارے میں یہ تمام ضعیف ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ, حافظ بن حجر نے فتح الباری میں مختلف سلف سے سلف کی جماعت سے یہ مختلف اقوال بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے کے لیے، بغیر تشبیہ، تشبیہ کے بغیر، وہ تحریف یا تحریف کے بغیر، تعظیم اور انکار کرنے کے بغیر، اور اپنی بات کو ختم کیا بڑی خوبصورت پیارے الفاظوں میں، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے فتح الباری ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 407 اور 408 میں فرماتے ہیں، اور بحقی نے روایت کیا ہے ابی داؤد الطیالسی سے، فرماتے ہیں کانا سفیان الثوری و شعبہ، سفیان ثوری شعبہ، تمام ائمہ ہیں، نام سن لیں آپ، سفیان الثوری شعبہ حماد بن زید حماد بن سلمہ شریک ابو عوانہ، لا يحددون ولا يشبهون، نہ تو تحدید سے کام لیتے تھے نہ تشبیہ سے کام لیتے تھے، یعنی نہ کوئی حد لگاتے تھے اور نہ تشبیہ سے کام لیتے تھے، اور ان احادیث کو، ان احادیث کی روایت کرتے تھے، ولا یقولون کیف، اور کیف کا سوال نہیں کرتے تھے. ابو داؤد نے فرمایا، ابو داؤد الطیالسی نے فرمایا، وہ قول، یہ ہمارا قول ہے، اور بحق نے کہا، وعلی هذا مضى اکابرنا، ہمارے بڑے اسی چیز پر تھے، اور الالکائی نے، امام الالکائی جو ہیں، ان پہ پیاری کتاب ہے اصول عقیدہ اہل سنت والجماعہ، جس میں انہوں نے ذکر کیا، امام بخاری کا جو ہم نے ابھی ذکر کیا عقیدہ اسی کتاب میں ہے. فرماتے ہیں محمد حسن الشیبانی، امام محمد حسن الشیبانی جانتے ہیں کون ہیں؟ امام حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. اب سن لیں کہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کا عقیدہ، فرماتے ہیں قال اتفق الفقہاء کلہم، تمام فقہاء کا اتفاق، یا اس کا کیا مطلب ہے؟ اجماع، اجماع ہے، لفظ اتفاق بھی اجماع کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام محمد حسن الشیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام فقہاء کا اتفاق، اتفاق یعنی اجماع ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، کہ علی الایمان بالقرآن و بالاحادیث، قرآن مجید اور احادیث پر ایمان ہے، جو ثقات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فی صفت الرب، رب سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کے تعلق سے، بغیر تشبیہ ولا تفسیر، بغیر تشبیہ کے اور بغیر تفسیر کے، فمن فسر شیء منها، جس نے تفسیر معنی بیان کیا، یعنی اس کے علاوہ جو اصل معنی ہے عربی زبان میں، وقال بقول الجہم، اور جہم بن صفوان کے قول کو لے لیا ہے، فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفارق الجماعه، تو ایسا شخص جو ہے وہ خارج ہو گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور جماعت سے مفاقت کر کے دوری اختیار کر لی ہے. کیوں؟ لأنه وصف الرب بصفت لا شيء، کیونکہ اس نے رب کو بغیر صفت کے مانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں، یہ بھی صفت ہے ان کے نزدیک، کہ رب کا وصف کیا ہے بغیر صفت کے، کیوں بغیر صفت کے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. پھر فرماتے ہیں یہ تمام باتیں فتح الباری میں جلد نمبر 13 میں موجود ہیں، سفر 407 اور 408 میں، اور شیخ صاحب شیخ عبد المحسن ہمارے نقل فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ولید مسلم کے روایت سے، طریق سے، فرماتے ہیں سألت الأوزاعي وما سألت الأوزاعي ومالكا والثورية وليث بن سعد، امام اوزاعی شام میں، مالک کہاں ہیں؟ مدینہ میں، ثوری کوفہ میں، لیث بن سعد مصر میں، سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے ان الاحادیث التي فيها الصفه، ان احادیث کے تعلق سے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، فقالوا امروها كما جاءت بلا كيف، ان تمام احادیث کو روایت کرو جیسا کہ ہیں، بغیر کیفیت کے سوال کے. پھر فرماتے ہیں واخرج ابن ابي حاتم في مناقب الشافعي ان يونس بن عبد الاعلى، برافق مناقب الشافعی میں ابن ابی حاتم الرازی جو ہیں یونس عبد الاعلی سے روایت کرتے ہیں، سمعت الشافعی یقول، میں نے شافعی کو فرماتے ہوئے سنا، للہ اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، لا يسع احدا ردها، کسی کے لیے جائز نہیں کیونکہ رد کرے، ومن خالف بعد ثبوت الحجت علی فقد کفر، جس نے مخالفت کی ہے حجت کے ثابت ہونے کے بعد تو وہ کافر ہے، یقیناً وہ کافر ہے، وما قبل قیام الحجت فانه يعذر بالجهل، حجت قائم کرنے سے پہلے اس کا عذر ہے جہالت کا، یعنی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ جو علم ہے یعنی اسماء و صفات کے باب کا، یہ عقل اور سوچ یا فکر کی بنیاد پر نہیں لیا جاتا، اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی بغیر قرآن سنت کے آپ نہیں ثابت کر سکتے. ہم ثابت کرتے ہیں ان صفات کو، یعنی جو ثابت اللہ تعالیٰ کے قرآن و سنت میں، اور تشبیہ کی نفی کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود نفی کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، لیس کمثل ہی شئی، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں، اور بیہقی نے صحیح سند سے احمد بن علی احمد بن ابی الحواری سے روایت کی ہے، عن سفیان بن عیینہ، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں، کل ما وصف اللہ بی نفسہ فی کتابی فتفسیر تلاوتہ وسکوت عنہ، جو کچھ اللہ نے وصف بیان کیا ہے اپنے تعلق سے اپنی کتاب میں، اس کی تفسیر اور تلاوت، اس کی تفسیر وہی جو تلاوت ہے، اور ہم جو اس سے سکوت کرتے ہیں، یعنی جو تلاوت کرتے پڑھتے ہیں اللہ کے اسماء صفات کے تعلق سے، وہی معنی ہے جو موجود ہے اس میں، اور باقی معنی یا اس کے علاوہ کسی اور معنی سے ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں، من طریق ابی بکر الضبعی، امام ابو بکر الضبعی سے روایت کرتے ہیں، قال مذهب اہل السنتی، سنت کا مذہب کیا ہے؟ فی قول الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى کے تعلق سے اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ فرماتے ہیں، قال بلا کیف، ہم مانتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے جل شانہ بغیر کیفیت کے، بلا کیف. والآثار عن السلف کثیرۃ، اور جو آثار سلف سے بہت ہی زیادہ ہے، وہ ہے طریقۃ الشافعی و احمد بن حنبل، یہی طریقہ امام شافعی کا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. پھر امام ترمذی فرماتے ہیں، وقال الترمذی فی الجامع، جامع الترمذی میں، عقب حدیث ابی ہریرہ، سید ابو ہریرہ کے حدیث کے بعد، حدیث النزول، فی النزول، حدیث النزول یعنی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے تیسرے پہر میں سماعت دنیا پر، معروف حدیث ہے. ترمذی نے، امام ترمذی نے جب اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے بعد اب سنیں کیا فرماتے، فرماتے ہیں وہو علی العرش، یعنی ہم نزول کو ثابت کرتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. وہو علی العرش کما وصف بہ نفسہ فی کتابہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے وصف بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں. کذا قال غیر واحد من اہل العلم، یہی کہا ہے اہل علم سے کئی لوگوں نے. وفی هذا الحدیث وما یشبہ من الصفات، فی هذا، اس حدیث کے تعلق سے اور اس کے علاوہ ان حدیث میں جن میں صفات کا ذکر ہے، ان جیسے حدیث جن میں صفات کا ذکر ہے، یہ طریقہ ہے رسول الجماعت کا. امام ترمذی رحمہ اللہ کے ایک بڑی پیارا طریقہ ہے، جامع ترمذی میں حدیث بیان، پہلے باب باندھتے حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے آخر پر کمنٹ پاس کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ کس کس کا یہ قول ہے علماء سلف میں سے. بعض اوقات جب کوئی اختلاف نہیں ہوتا تو اجماع نقل کر دیتے ہیں، کسی کے اختلاف تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. یہاں پہ فرماتے ہیں وہو علی العرش کما وصف بہ نفسہ فی کتابہ، تاکہ لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. جب اللہ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں سماء دنیا میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ کھڑ کرو کہ عرش تو خالی ہو جائے گا، پھر عرش میں تو اللہ نہیں رہے گا، جیسے کہ جہمیہ نے کہا، معتزلہ نے کہا. تو اس کے رد میں فوراً فرماتے ہیں وہو علی العرش کما وصف بہ نفسہ فی کتابہ، ہم نزول بھی ثابت کرتے ہیں اور عرش پر استوا کو بھی ثابت کرتے ہیں ایک ہی وقت میں، کیسے ممکن ہے عرش پر بھی نازل بھی ہوتے ہیں؟ کیسے کا سوال ہے، بلا کیف. بار بار کیوں آتے بلا کیف؟ ہم مخلوق میں تو ناممکن ہے، میں یا تو کرسی پہ ہوں، کرسی کے نیچے ہوں، میں زمین پہ بیٹھ تو کرسی کو چھوڑنا پڑے گا، کیا خالق کے لازمی خالق کے لیے؟ سبحان اللہ، یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کا، یہیں سے ٹھوکر کھائی ان لوگوں نے، اہل بدعت نے. آگے فرماتے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، فرماتے وقال فی باب فضل الصدقہ، امام ترمذی نے باب فضل الصدقہ کے تعلق سے فرماتے قد ثبتت فی هذه الروایات فنؤمن بها، یہ تمام روایت ثابت ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. ولا نتوہم ولا یقال کیف، ہم کو وہم گمان یا خیال کی طرف نہیں جاتے، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ کیف اور کیسے. کیوں؟ فرماتے ہیں کذا جاء عن مالک وابن عیینہ وابن مبارک انہم امروها بلا کیف، یہی ثابت ہے اور ہمیں ملا امام مالک سے، ابن عیینہ سے، اور ابن مبارک رحمہ اللہ سے، کیونکہ وہ انہیں بیان کرتے تھے بغیر کیفیت کے. امروها کا مطلب یہ ہے پاس کر دو، یعنی اسے بیان کر دو بغیر کیفیت کے ذکر کے. فرماتے ہیں، اب سنیں، اب کمنٹ دیکھیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے فی فضل الصدقہ، پھر حدیث بیان کی صدقہ کے تعلق سے، پھر یہ فرمایا کہ امام مالک ابن عیر بن مبارک یہی کہتے ہیں کہ اس میں جو اسماء و صفات کا ذکر ہے بغیر کیفیت کے بیان کر دو، پھر فرمت وہذا قول اہل العلم من اہل سنت والجماعة، یہی قول اہل علم کے اہل سنت جماعت میں سے، واما الجہمیۃ فانکروها، جہمی جو ہیں انہوں نے انکار کیا ہے، وقالوا هذا تشبیہ، اور کہا کہ اس میں تشبیہ ہے، وقال اسحاق بن راہوے، امام اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں انما یکون تشبیہ لو قیل ید کید وسمع کسمع، تشبیہ امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ یہ بھی سلف میں سے فرماتے ہیں، تشبیہ تب ہوتی ہے اگر یہ کہا جاتا کہ ہاتھ ہاتھ کی طرح ہے اور سننا سننے کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا مخلوق کے سننے جیسا ہے، اگر یہ کہتے نا اہل سنت والجماعت تب تشبیہ لازم آتی ہے، تب جہمی کا قول صحیح ثابت ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات کسی سلف سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں، نفی فوراً کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا مخلوق جیسا نہیں ہے اور فوراً تشبیہ کی نفی کر دیتے ہیں، پھر فرماتے قال فی تفسیر المائدہ، سورۃ المائدہ کی تفسیر میں فرماتے قال الائمۃ، ائمہ فرماتے نؤمن بهذه الاحاديث من غیر تفسیر، ہم ان احادیث پر ایمان رکھتے ہیں بغیر تفسیر کے، تفسیر سے کیا مراد ہے، یعنی جو معنی مراد ہے اس کے سوا کسی اور معنی کو نہیں لیتے جس کی وجہ سے اس معنی کی نفی کرنی پڑے، جیسے کہ البدعت نے کیا ہے، منہم ان میں سے الثوری و مالک وابن عیار وابن المبارک، ان تمام نے ائمہ کا ذکر ہے، ان ائمہ میں سے ان چار کا نام لیا ہے کہ سب اسی پر تھے، وقال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل السنت مجمعون، اب اور اجماع بھی سن لیں آپ، اہل سنت کا اجماع ہے کس چیز پر، علی الاقرار بهذه الصفات الوارده في الكتاب والسنه، کہ اقرار ہے یعنی ایمان ہے ان صفات پر جو ثابت ہے موجود ہے کتاب اور سنت میں، ولم يكيف شيئا منها، ان میں سے کسی کی بھی کیفیت بیان نہیں کی ہے، واما الجهميه والمعتزله والخوارج، یہ جو گروہ ہے جہمی جہمیہ معتزل الخوارج جو ہے، انہوں نے کیا کیا، فقالوا من اقر بها فهو مشبه، جس نے اقرار کیا ان صفات کا جو قرآن و سنت میں ثابت ہے تو ایسا شخص مشبہ تشبیہ سے کام لینے والا ہے، فسماهم من اقر بها معطلہ، تو ان کا نام رکھ دیجیے جو کہ اقرار کہتے ہیں معطلہ یعنی انکار کرنے والے، اچھا، وقال امام الحرمین فی رسالۃ النظامیہ، امام الحرمین الجوینی اپنی رسالۃ النظامیہ ہے اس میں لکھتے ہیں اختلفت مسالک العلماء فی هذه الظواہر، علماء کے راستے اس میں مختلف ہیں ان ظواہر یعنی جو باتیں ظاہر ہوئی ہیں، تو بعض نے یہ دیکھا کہ ان کی تعویل کرنی چاہیے اور اس کچھ آیات قرآن میں سے کسی آیات کو دلیل پکڑا ہے اور جو ثابت ہے سنت میں سے، اور ائمہ سلف جو ہے وہ تعویل سے انہوں نے برات کی ہے اور چھوڑ دیا ہے، اور جو ظاہر ہیں جیسے ہیں ویسے ان کو بیان کیے ہیں، اور معنی کی تفویض کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جو ہم جس سے راضی ہوتے ہیں، میں تفصیل بتاتا ہوں، غلطی یہاں پہ ہوئی بتاتا ہوں میں، اور جو ہم راضی ہوتے ہیں جس پر ہمارے رائے ہے یعنی ہمارا ایمان ہے اور جس پر ہمارا دین قائم ہے، اور جو عقیدہ ہے ہمارا سلف کی سلف امہ کے اتباع کرتے ہوئے، اور جس میں دلیل قاطع ہے کہ امت کا اجماع ہے جو ہے وہ حجت ہے، اگر تعویل ان ظواہر کی لازمی ہوتا تو اس کا اہتمام لازمی ہوتا یعنی سلف کا اس میں شریعت کے فروع میں بھی، اور جب صحابہ کے زمانہ ختم ہوا تابعین کا اور انہوں نے تعویل سے کام نہیں لیا ہے تو یہی بات حق ہے اور اسے اتباع کرنی چاہیے، اور یہاں تک ان کی بات مکمل ہوئی، اور پھر فرماتے ہیں اور اہل عصر الثالث جو تیسرا زمانہ ہے یہ پہلے گزر چکا ہے، ان سے جو باتیں نقل کی گئی ہیں جو فقہ الامصان جیسے کہ امام ثوری اوزاعی مالک الیث بن سعد اور ان کے جو ہم زمانہ تھے اور جو جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا اماموں میں سے، تو کیسے ان کی باتوں کو یہ توثیق نہ کی جائے ان کا یعنی نہ مانا جائے جن پر ان کا اتفاق ہے، جو بہترین تین زمانے ہیں جو بہترین زمانوں اور جو یہ تین زمانے بہترین زمانے ہیں صاحب شریعہ کی گواہی سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ سب سے بہترین یہ تین زمانے ہیں، شاہ عبد المسیح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جوینی ہے اس کے کلام میں کہ سلف جو ہے معنی کی تفویض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے، یہ صحیح نہیں ہے. انڈر لائن کرے کہ امام جوینی امام الحرمین کہتے ہیں یہ خود اشعری تھے، یعنی اس میں اشعریت پائی گئی ہے، اور تعویل سے بعض اوقات کام لیتے تھے، جبکہ یہاں پر خود تعویل کی نفی بھی کر رہے ہیں کہ سلف اس پہ نہیں تھے. لیکن ایک مسئلہ ہے، تفویض سے کام لیتے تھے، پہلے تعویل کرتے تھے چھوڑ کے پھر تفویض کی طرف آئے، کیونکہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں معنی کی تفویض کرتے ہیں. تفویض سے مراد یہ ہے ایک سپرد کرنا، یعنی معنی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. الرحمن الرحیم کیا معنی ہے؟ اگر ہم کہیں گے رحمان کا معنی کہ رحمت کرنا، شفقت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تو مخلوق کرتی ہے، اس کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے، دل نرم ہوتا ہے پھر شفقت ہوتی ہے، پھر اس کا اثر ہوتا ہے دوسروں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم یہ مانیں کہ لازمی اگر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا تو دل کا ہونا لازمی ہے، پھر شفقت کا ہونا لازمی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، اس لیے ہم نفی کرتے ہیں. تو انکار کر دیا معنی کا. پھر ایک نئے قول یہ لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں اگر انکار کریں تو مسئلہ ہوتا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، سلف نے انکار تو کیا نہیں ہے، تو ہم ایک نئے راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم. ہاتھ کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. کہتے ہیں دیکھیں پہلے راستہ تھا تاویل کا، کیونکہ عربی زبان میں ہاتھ نعمت و قدرت کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور ہاتھ جسے پکڑے جاتا ہے اسے بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہاتھ جسے پکڑا جاتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، تو طاقت و قدرت کا معنی لے لیتے ہیں، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہم تاویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاک کرنے کے لیے تشبیہ سے. تو جہاں پر اللہ کا ہاتھ کا ذکر ہو قرآن سنت میں، آپ کہے کہ طاقت اور قدرت، یہ تاویل سے کام لیا. پھر جب دیکھا کہ تاویل سلف نے بھی نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، پھر نئی چیز انہوں نے ایجاد کی ہے التفویض، آخر میں آ کے یہاں پہ رکے ہیں کہ یہ بہتر کہہ دو کہ ہم جانتے نہیں معنی کیا ہے، ہاتھ کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم. الکریم اللہ اعلم، الرحیم اللہ اعلم، الملک القدوس پتہ نہیں کیا معنی ہے، یعنی ایک تہائی سے زیادہ قرآن مجید بغیر معنی کے ہے. لازم آتا ہے کہ نہیں؟ لازم آتا ہے. یہ بڑے خوش تھے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، سلف بھی بیچارے کچھ نہیں کر سکے، اہل سنت بھی کچھ نہیں کر سکے، باقی جتنی جہم معتزلے شاید جتنی بھی سارے ہیں کل ابھی، ہم نے بڑا تیر مارا، ہم نے نئی چیز ایجاد کی ہے، ہم نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، بات ہی ختم کر دو، جھگڑا ہی ختم. بھائی جھگڑا کہاں ختم ہوا ہے؟ یہ مانو کہ عربی زبان میں جو معنی ہے وہی معنی ہے، بات ہی ختم ہے. اب اصلی معنی کو ختم کرنے کے لیے، نفی کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے ایک نیا چور دروازہ کھولا ہے تفویض کے نام پہ، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ خوش ہو گئے. نہیں یہ بات تو نہیں چلے گی نا. اس لیے شیخ صاحب نے یہاں پہ وضاحت کی ہے، بم حرمین کی جو بات صحیح تھی اسے ذکر کر دیا ہے، جو غلط ہے اس کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں. یہ بات جتنی بھی بیان ہوئی ہے امام حرمین کی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مختلف علماء کی باتیں نقل ہو رہی ہیں. تو جب یہاں پہ بات امام الحرمین جوینی کی، تو ان کی یہ بات کہنا کہ تفویض سے کام لیتے ہیں، معنی کہ تفویض کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس کی شیخ صاحب نے یہاں پہ نشاندہی کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات غیر صحیح ہے، غلط ہے کہ سلف جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی کی تفویض کرتے تھے، یعنی اللہ کے سپرد کرتے تھے، کہتے اللہ اللہ اعلم، یہ بات غلط ہے. ہاں یہ بات درست ہے، یفوضون فی الکیف، کیفیت کے تفویض کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے کیسا ہے، ہم کیا کہتے ہیں جواب؟ اللہ اعلم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم کو تفویض. بات سمجھ آ رہی ہے عربی میں؟ تفویض فوض سے سپرد کرنا، اللہ رحم کرتا ہے، رحمٰن رحیم ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ جواب کیا ہوگا؟ تفویض ہے کہ نہیں؟ آپ کے تفویض غلط ہے، تو غلط کیسے ہے؟ دو الگ چیزیں، معنی کی تفویض اور کیفیت کی تفویض. معنی کی تفویض ہے بدعت نے کی ہے، بدعتی ہے، جو کہتے معنی نہیں جانتے اللہ اعلم بدعتی ہے. جو کہتے کیفیت نہیں جانتے، معنی جانتے ہیں کیفیت نہیں جانتے اللہ اعلم، یہ اہل سنت میں سے ہے، واضح ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں سلف جو ہے وہ کیفیت کی توفیق کرتے، معنی کی توفیق نہیں کرتے. جیسا کہ امام مالک سے روایت موجود ہے، فقد سئل یعنی کیفیت الاستواء. امام مالک سے سوال کیا گیا استواء کی کیفیت کے تعلق سے، پیچھے درس میں گزر چکا ہے اور بار بار یہ اثر بیان کیا، پیچھے درس میں یہ واجب بھی تھا کہ آپ نے اسے یاد کرنا ہے اور تمام صفات کو اس پہ تولنا ہے. قاعدہ ہے، کیا قاعدہ ہے؟ سنیں غور سے ذرا، جس میں یہ تفویض کا اور کیفیت کا سب کی نفی ہو گئی ہے اور ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو. فرماتے ہیں فقال الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم یعنی معنی معلوم ہے، والکیف مجهول کیفیت مجهول اللہ اعلم، والایمان به واجب اس پر ایمان واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، احادیث میں. والسؤال عنه بدعة، کیفیت کے سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ صحابہ سلف نے سوال کیا نہیں ہے. بدعت کا کیا مطلب ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جس کا پہلے وجود نہ ہو. قرآن میں موجود ہے کہ کیفیت کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے. کسی صحیح حدیث میں موجود ہے؟ نہیں ہے. سلف صحابہ اور سلف میں کسی نے بھی یہ سوال کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام نے سنی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، الرحمن علی العرش استوى. صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیف استوى، کیسے مستوی ہوا؟ نہیں کیا. تابعین نے براہ راست صحابہ سے علم حاصل کیا اور اس آیت کو سنت تلاوت کرتے ہوئے تابعین میں سے کسی صحابی سے سوال کیا کیف استوى، نہیں کیا. اتباع التابعین نے براہ راست علم حاصل کیا تابعین سے، کیا ان میں سے کسی نے بھی جب اس آیت کو سنا الرحمن علی العرش استوى کسی نے سوال کیا کیف استوى؟ کسی نے نہیں کیا. بہترین تین زمانوں میں سے کسی نے نہیں کیا. جو قول بعد میں ایجاد کیا گیا ہو کہ کیف استوى بدعت ہے کہ نہیں؟ بدعت ہے. اس لیے چار جملے بڑے کمال کے ہیں، الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت مجھے کون بتائے گا اس پہ تول کے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے جیسے کہ اللہ کا شان شان ہے، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے جی. پہلے عربی میں اور پھر اردو میں، پہلے عربی میں بتائیں. الید معلوم والکیف مجھول، ایمان واجب ہے، سوال عنہ بدعہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ معلوم معنی معلوم ہے، ہاتھ اس لیے ہم مانتے ہیں. کیفیت نہیں جانتے، اللہ اعلم کیسے ہاتھ، اللہ اعلم. ایمان کس چیز پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ کا شان نشان ہے. اور سوال کرنا کہ کیسے ہاتھ ہے، بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سوال کرتے کیسے تو جواب تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے جب سوال کرنا ضرورت نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. پہلا قاعدہ مکمل ہوا، میں نے پیچھے درس میں واجب دیا تھا. فائدہ بھی کہتے ہیں، قاعدہ بھی کہتے ہیں. شیخ صاحب فوائد یہاں پہ بیان کیے ہوا کہ مختلف فوائد ہیں. جی
ابھی جو فلاسفہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے جسم جوہر اور عرب، اس کے تعلق سے میں جو سمجھا ہے کہ جوہر جو ہے نا سبسٹانس یعنی پارٹیکل ہے، لیکن اسمالسٹ پارٹیکل فردر اٹ کینٹ بی ڈیوائڈیڈ، یہ ایسی چھوٹی چیز ہے اس کو فردر اس سے نہیں کر سکتے. جوہر کے معنی یہ ہے جوہر سے جوہر کو ملا کر جسم بنتا ہے، جوہر بھی کچھ جگہ لیتی ہے، جسم بھی کچھ جگہ لیتی ہے، لیکن جو عرض ہے وہ پراپرٹی ہے اس چیز کی، وہ پراپرٹی جو ہے خود سے قائم نہیں ہوتی، جگہ نہیں لیتی. جیسے مثلاً کلر ہے، کلر نہیں بول سکتے کہ جو ہے نا کوئی بول سکتا ہے کلر جو ہے نا راستے پہ چل رہا ہے، کوئی گرین کلر راستے پہ چل رہا ہے، یا سر کا درد ہے، مطلب درد جو ہے نا خود سے قائم نہیں ہوتا جب تک سر نہ ہو، سر کا درد ہونا اس کی مثال یہ ہے. تو یہ میں نے سمجھا، یہ صحیح ہے؟
اسے سمجھ لیں آپ، یہ خود بھی سمجھ لیں تو بہت بڑی بات تھی. اب جوہر کو بعض اوقات روح کا معنی دیتے ہیں، کوئی عرض کو روح کہتے ہیں. اب جوہر اصل چیز، جوہر ہوتا کیا پتہ ہے آپ کو؟ چیزی جو لب لباب ہوتا ہے اسے جوہر بھی کہتے ہیں، قیمتی ترین چیز اسے بھی جوہر کہتے ہیں. اب عرض جوہر سے قائم ہے یا جوہر عرض سے قائم ہے؟ جسم تو جسم کا خود قائم تو نہیں ہے، جسم مختلف چیزوں سے بنا ہوا ہے. اب جسم کو قائم ہونے کے لیے کسی اور چیز ضرورت ہے، جانور ہے جسم تو ہے، اب روح نہیں ہے، مردہ ہے، ختم ہے، وجود ہی نہیں اس کا. اب روح جب ہوگی تب یہ جسم قائم ہوگا، تو جسم قائم ہونے کے لیے اور چیز کی ضرورت ہے، عرض کی. اب عرض قائم کیسے ہوگا؟ بعض کا عرض خود قائم ہوتا ہے، بعض کا خود قائم نہیں ہو سکتا، اس کو جوہر کی ضرورت پڑتی ہے، بعض کہ نہیں جوہر کو عرض کی ضرورت پڑتی ہے.
دیکھو تو عرض کو جوہر کی ضرورت پڑتی ہے، جسم کو جو ہے نا جوہر کی ضرورت پڑتی ہے.
اب یہ سمجھے آپ چھوٹے پارٹیکلز بڑے پارٹیکلز جو بھی سمجھے آپ سمجھ لیں، لیکن اللہ اعلم یہ بات ان لوگوں نے ایجاد کی ہیں، اب وہ خود ذمہ دار ہو وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات درست جو آپ کہہ رہے ہیں، بارک اللہ فیک.
دوسرا ایک سوال ہے شیخ، اختلاف اگر جہل کے بنیاد پر اگر ہو تو وہ جو ہے نا خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں جو ہے نا جہالت کو دور کیا جا سکتا ہے علم کی روشنی میں، لیکن اختلاف علم کی روشنی میں ہو یہی اختلاف آگے جا کر فرقہ بن سکتا، یہ صحیح ہے؟
دیکھیں اختلاف جہالت کی بنیاد پر، تو اکثر لوگ جہالت کی بنیاد پر جو عوام الناس ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں. جو ان کے علماء ہیں، جتنے بھی مختلف بدعتی گروہ ہیں، ان کے دو قسم کے لوگ، یا تو علماء ہیں ان کے بڑے، یا ان کے اتباع کرنے جو عوام الناس ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہیں. اب عالم جب اختلاف کرتا ہے تو اس دلیل کے پتہ ہوتا ہے، وہ بات چیت چھپے بھی ہوتی، کیونکہ علم مکمل علم نہیں ہوتا ہر چیز کا. ان میں وہ جن پر حجت قائم کی جا چکی ہے، جن کو پتہ چل گیا کہ یہ دلائل ہے، تمہاری دلیل غلط ہے، دلیل صحیح کیوں، سب ثابت ہو گیا، تب بھی نہیں مانتے، ان کا الگ حکم ہے. عوام الناس جو جہالت کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بناتے ہیں، ان کا الگ معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے فرق موجود ہے دونوں میں. جی جی بالکل، عوام اختلاف نہیں کرتے آپ سے، عوام الناس کو کہ پتہ نہیں ہوتا دلیل کیا ہوتی ہے، تو پتہ نہیں ہوتا. تو جب دلیل کی روشنی بات ہوتی ہے اور جو نفی کرتے دلیل کی وہ پھر سامنے آتے ہیں، پھر فرقے بنتے ہیں. بارک اللہ فیک. اور کے سوال درس کے تعلق سے نہیں ہے سوال نہیں، تو مطلب دونوں میں سے ایک چیز ہے، یا پوری سمجھ ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بتا دیا ہے، اور خلاصہ چاہیے بتا تو دیے. سمپل آج کے درس میں سلف کا منہج کیا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، اور مختلف نام آپ نے سنے ہیں، بار بار سنے، مختلف کتابوں میں اجماع میں نقل کیا گیا ہے اور قول میں نقل کیا گیا ہے، اور آخر میں امام مالک کا قول کو انڈر لائن کریں، میں نے پیچھے درس واجب دیا تو پھر واجب دے رہا ہوں. یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے بنیادی اصول میں سے ایک اصول قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے، امام مالک کا قول. اس میں صفت کا اقرار بھی ہے جو ثابت ہے، اس میں جو تشبیہ ہے، تعطیل ہے، تفویض ہے، تکیف ہے، سب کی نفی کر دی گئی ہے ان چند چار جملوں میں صرف. تو سلف کا منہج کو سمجھنے کے لیے لازم چند بنیادی باتوں کو سمجھنا. عوام الناس بڑی بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں پر قرآن نازل ہوا، جو عربی زبان آپ ہم اور تمام بعد میں آنے والے لوگوں سے بہتر سمجھتے اور جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ نے فصاحت کا کمال درجہ عطا فرمایا اور بیان وضاحت کا کمال درجہ عطا فرمایا، یعنی میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنا اور وضاحت کرنا سے بہتر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. بعد میں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور حدیث بھی وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے، اور جو آپ سے تبلیغ کیا اپنی امت کو اور صحابہ کو براہ راست، ان میں سے اسماء و صفات کی آیات اور احادیث بھی ہیں. عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، حدیث عربی زبان میں، صحابہ بھی عرب ہیں، ان میں سے نہ تو کسی شہری نے نہ کسی دیہاتی نے سوال کیا کہ معنی کیا ہے. بات ہی ختم. جب یہ قاعدہ عوام الناس بھی سمجھ لیتی ہے کہ صحابہ نے سوال نہیں کیا ہے، تابعین نے سوال نہیں کیا ہے، ان کے بعد میں اتباع تابعین نے سوال نہیں کیا ہے، تو آج ہم سوال کیوں کرتے ہیں، یا جس نے سوال کیا اس نے سوال کیوں کیا ہے؟ والسؤال عنہ بدعا، امام مالک نے فرمایا کیوں، کیونکہ یہیں سے خرابی شروع ہوئی ہے. جب آپ کہتے ہیں کیسے، اس سے پہلے آپ نے اور بیماری تھی آپ کے دل میں، کیا بیماری تھی؟ تشبیہ، کہ اس سے اللہ کی تشبیہ لازم آتی ہے. جب اللہ نے خود فرمایا لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ پہلے تشبیہ کی نفی کی، مثلیت کی نفی کی ہے، پھر ثابت کیے سمع اور بصر کی صفت کو، نام کو اور صفت کو. تو ناممکن ہے کہ جب آپ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، اگر اس کو ثابت کرتے، اس پر ایمان رکھتے، تو تشبیہ کبھی بھی دور سے بھی اس کے لازمی. اس لیے فرمایا لیس مثلی، نہیں لیس کمثلی، کیا مراد ہے؟ کاف تشبیہ کے لیے، مثل تشبیہ مثل کے لیے، کہ اللہ کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے، مثل کی بھی نفی کر دی گئی ہے. یعنی دور دراز تک کوئی سمجھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہو سکتی ہے. مخلوقات میں سے مخلوق زندہ ہے، رب بھی زندہ ہے، کیا مثل ہو سکتی ہے؟ تشبیہ ناممکن ہے. کیوں؟ لیس کمثل ہی شے، وہو الحی القیوم، ناممکن ہے. تو اس اعتبار سے سلف کا منہج بالکل واضح ہے، ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید سے حدیث سے ثابت ہے اس پر ان کا ایمان ہے. اب ایمان کیسے ہے؟ چار شرطوں کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر تشبیہ کرنے کے. جب آپ ان چار کی نفی کر دیتے ہیں آپ نے اللہ کے نام اور صفت کو بہترین طریقے سے ثابت کیا. اہل کلام اور فلسفہ جہمیہ سے لے کے پھر معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدی، سب نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، عقل کو آگے کیا قرآن اور سنت کے، اور یہ کہا جو عقل مانتی ہے پھر ہم دیکھیں کہ قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. ہم عقل کی تمجید کرنا، قرآن سنت سے بھی اسے آگے لے کے جانا، یہاں پر ٹھوکر کھائی. عقل مختلف ہے، سمجھ مختلف ہے، نتیجہ مختلف نکلنا تھا، اس لیے میں اختلاف ہوا ہے. سلف میں کسی کا اختلاف نہیں دیکھا آپ نے. آپ نے دیکھا ہے کوئی فروع میں شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے. ابھی کس کا نام مان رہی ہے؟ محمد بن حسن شیبانی، میں ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں جی، کتاب ابن زید القیروانی، مالکی ہیں. اب ایک عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں، میں احمد بن حنبل کا نام سنا، میں شافعی کا اپنا نام سنا، میں مالک کا نام سنا ہے، براہ راست خود ان کا عقیدہ یہ ہے. ان میں سے کوئی اختلاف نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دلیل کو آگے کیا ہے اور عقل کو اس کے تابع کیا ہے. ان گروہ نے کیا کیا ہے؟ جہمیہ سے لے کے ماتریدیہ تک ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے عقل کو آگے کیا ہے اور دلیل کو پیچھے رکھا ہے، دلیل کو تابع کیا عقل کے. اس لیے جب عقل میں اختلاف ہوا تو ان کے راستے میں مختلف جدا ہوئے اور آپس میں اختلاف بھی ہوا. رد سلف نے بھی کیا، جہمیہ کیا، معتزلہ نے بھی کیا ہے. سلف باقی رہے، اجماع ان کا ثابت رہے، اختلاف تفرقہ نہیں تھا، لیکن جہمیہ کا اختلاف کرتے کرتے معتزلہ الگ گروہ بن گیا، پھر معتزلہ کا رد کرتے کرتے کلابیہ الگ گروہ بنا، پھر کلابیہ کا رد کرتے کرتے اشاعر اور ماتریدی پھر وجود میں آئے. سلف کا اجماع باقی اسماء صفات کے باب میں اب شروع سے لے کے آخر تک یہی جملہ دیکھیں گے، الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب وسؤال عنه بدعه والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. کس نے کہا ہے عقل استعمال کرنا؟ یہ دین پاگلوں کے لیے نازل ہوا ہے. عقل سے مراد یہ ہے کہ عقل کو شریعت کی حدود کے اندر رکھے، آپ سمجھے دین کو، عقل سلیم. ان لوگوں نے کیا کہ عقل کو آگے کر کے نصوص کو پیچھے چھوڑ دیا، نصوص کو تابع کیا ہے. یعنی یہ دیکھنا، اصل جو شاعر کا جو مصیبت ہے، سات صفات پہ ایمان باقی کا انکار ہے. انہوں نے کہا دیکھیں، ہم نے کائنات کو دیکھا ہے، ہم نفی نہیں کر سکتے کہ کائنات وجود میں ہے اور اس کو کسی نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا وہ کون ہے؟ مردہ ہے؟ نہیں، زندہ تو ہے. مردہ تو پیدا نہیں کر سکتا نا، تو زندہ ہے. اچھا، زندہ ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ پیدا کیسے کرنا کہ نہیں جانتا ہے؟ جانتا تو ہے، ایسے کیسے پیدا کرے گا؟ اچھا، وہ قدرت ہے، طاقت بھی ہے وہ پیدا کرنے کی کہ نہیں ہے؟ تو ہونی چاہیے، تو بغیر طاقت کے تو عاجز تو نہیں پیدا نہیں کر سکتا نا. اچھا، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ کلام بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتا ہے؟ سنیں یہ کہ دیکھیں، ہم نے عقل کو جب جائزہ لیا ہے کائنات کا، تو ہمیں یہ ثابت ہوا ہے کہ کچھ ایسی صفات ہے جو عقل بھی مانتی ہے اور نصوص میں بھی موجود ہے قرآن سنت میں، تب ہم مانیں گے. ہم جس صفت کی عقل نہیں مانے، جس وقت عقل نہیں مانے گی وہ اگرچہ قرآن سنت میں موجود ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ عقل نہیں مانا نا. تو عقل نے یہ، ان کے نزدیک عقل نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، صفت العلم، الحیاء، العلم، القدرہ کی طاقت بھی ہے، السمع، البصر، الکلام، یہ سارے صفات جو ہے کیسے لوگوں نے کی ہے؟ کیونکہ جو زندہ ہے وہ سنتا تو ہے، دیکھتا تو ہے نا، کیسے کہ زندہ بھی سنتا دیکھتا نہ ہو؟ یہ سب عقل پہ تولتے گئے اور عقل پہ کرتے گئے، پھر دیکھا نصوص میں موجود ہے دلیل، تو اس کو لے لیا ہے. یہ منہج جو ہے اہلِ بدعت کا منہج ہے. اہلِ سنت کیا منہج ہے؟ اب کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ کی صفت الکرم میں اور صفت العلم میں؟ اللہ کریم بھی، علیم بھی ہے، کہتے کریم نہیں مانتے ہم، سخی انسان سخی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سخی، تو تشبیہ لازم آتی ہے، وہ ٹھہرو ذرا ہے، تو علیم یہاں پہ کیوں مان لیا آپ لوگوں نے، انسان بھی عالم ہوتا ہے تو خالق بھی عالم ہوتا ہے، کہتے یہاں پہ تشبیہ لازم نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ عالم ہونا چاہیے مخلوقات کے وجود کے لیے، کریم ہونا ہو ضرورت نہیں ہے اس کی، دیکھیں فرق، ہم کیا کہتے ہیں اللہ کریم بھی ہے اللہ علیم بھی ہے، کیوں؟ قرآن مجید نے خود فرمایا، صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے، اب کیسے کہ نفی کرتے ہیں تم لوگ، اگر کیسے کہا پھر تمہیں ٹھوکر کھائیے، تو یہ قاعدہ ہے، بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم.